مجھ سے اس کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، سب کے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نیک عمل کی توفیق ہونا اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس پر شکر کرو، اور اپنی طرف سے جو کوتاہیاں ہیں اس پہ استغفار کرو. لو صاحب، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوتاہیاں بھی اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، جیسے کہ وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. جب معاف فرما دیں گے تو بس پھر عبادت جو ہماری طرف سے نامکمل تھی وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور ان کی طرف سے جو توفیق تھے وہ تو تھی خالص اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل اور کامل و مکمل. تو پھر پورا پورا اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین رکھنا چاہیے کہ وہ جب انہوں نے اپنے فضل سے توفیق دی تو اپنے فضل سے ضرور قبول ہی فرمائیں گے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک عابد کا واقعہ لکھا ہے، ایک عبادت گزار کا واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ وہ 70 سال سے روزانہ تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھتا اور پھر اللہ اللہ کی تسبیح پڑھتا تھا. اور تمام بزرگوں کا، عابدوں، زاہدوں کا یہ طریقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کل اللہ پاک نے تہجد پڑھنا بہت آسان فرما دیا ہے، کیونکہ راتیں بہت لمبی ہیں. 5 بجے بھی آدمی اٹھ جائے تو آدھا گھنٹہ تہجد کا باقی رہتا ہے. 70 سال سے وہ رات کو اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے اور ذکر کرتے تھے، اللہ اللہ کہتے کرتے تھے. ایک دن معمول کے مطابق وہ اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ان کا منہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کے نام میں روحانی مٹھاس اور چاشنی تو ہے ہی ہے، یہ تو ہر مسلمان محسوس کرتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ ظاہری اور جسمانی مٹھاس اور چاشنی بھی چکھا دیتے ہیں. اور جسمانی مٹھاس ایسی ہے جیسے گلاب جامن منہ میں رکھنے سے آتی ہے، قلقند منہ میں رکھنے سے آتی ہے، ٹافی منہ میں رکھنے سے آتی ہے. اور روحانی چاشنی ہوتی ہے دل کا سکون، دل کا اطمینان، اللہ تعالی کی محبت، آخرت کی فکر، یہ معنوی چاشنی. اور شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہ کرے، نہ اس کو مانوی اور روحانی چاشنی ملے، نہ جسمانی چاشنی اسے ملے. تو جب ان بزرگ کا منہ شکر کی طرح میٹھا ہو گیا اور شہد کی طرح منہ میٹھا ہو گیا تو شیطان سے رہا نہ گیا، اس نے ان کو بہکانے کا ارادہ کر لیا اور منصوبہ بنا لیا. چنانچہ ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں اور بہت ہی خیرخواہ اور ہمدرد کی شکل میں اس کے پاس آیا تاکہ وہ یہ بزرگ جب ان کو دیکھیں تو سمجھیں کہ بھئی یہ تو عمر رسیدہ ہے، دنیا دیکھی ہوئی ہے انہوں نے تو، اور بڑی محبت اور شفقت سے مل رہے ہیں تو میرے خیر خواہ بھی ہیں. تھا وہ شیطان جو کہ پکا دشمن ہے انسان کا. تو خیر وہ شیطان ایک اس طرح اس شکل میں ان کے پاس گیا، ان سے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. کب سے کر رہا ہے؟ کہ الحمدللہ 70 برس سے کر رہا ہوں، 70 سال میری عمر ہو گئی، 70 سال سے یہ عمل کرتا آ رہا ہوں. کہا کیوں کر رہا ہے؟ کہ بس مجھے اللہ تعالی سے محبت ہے. اس نے واہ تجھے محبت ہے، ان کو تو تجھ سے کوئی محبت نہیں. یہ کہ اس نے داؤ مارا کہ تجھے تو ان سے محبت ہے، ان کو تجھ سے کوئی محبت نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تو جو 70 سال سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور محبت میں ان کا نام لے رہا ہے، تو کبھی انہوں نے بھی محبت میں تیرا نام لیا؟ نہیں. تو بس تیری تیری محبت ہے، ان کو تو تیرے سے کوئی محبت نہیں. پھر ایک اس نے داؤں اور مارا کہ یہ ایک طرفہ محبت میں عمل ہو رہا ہے، لہذا یہ قبول بھی نہیں. اور علامت یہ ہے کہ کبھی انہوں نے کہا کہ تیرا عمل مجھے قبول ہے اور تیرا اللہ اللہ کہنا مجھے محبوب ہے. تو دو تیر مار دی اس نے، اللہ بچائے شیطان کے مکر سے. اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، میں نے تو آج تک کبھی اللہ تعالی کی طرف سے آواز نہیں سنی کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بندے تیری تہجد مجھے قبول ہے، تیرا ذکر مجھے قبول ہے. کیا بس تو کرے جا محنت، ایک طرفہ محنت سے کیا ہوتا ہے. یہ تیسرا تیر مارا اس نے، تیسرا داؤ مارا اس نے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. اللہ بچائے یہ اس بیچارے عابد کے ذہن میں آ گئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو تو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، میرا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں تو قبول ہے نہیں، لہذا یہ ایک طرفہ محنت بیکار ہے. بھائی اگر میں 100 دفعہ اللہ کا نام لوں تو ایک دفعہ اللہ پاک کو بھی میرا نام لینا چاہیے. توبہ توبہ. تو اس عابد نے تسبیح پھینکی، ذکر چھوڑا، بستر کھولا اور لیٹ کر خراٹے لینے لگا، کیونکہ شیطان نے اس کو بہکا دیا. یہ درمیان میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو آدمی کسی کی رہنمائی میں نہیں چلتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ شیطان کے بہکاؤں میں آ جاتا ہے. اور جو کسی کی رہنمائی میں چلتا ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وہ شیطان کے بہکانے سے محفوظ رہے گا. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے دلوں پہ لکھ لینا چاہیے. چنانچہ شیطان اس کو بہکا کر چلا گیا اور جو اس کا مقصد تھا ظاہر وہ پورا ہو گیا کہ ایک اللہ اللہ کرنے والے کو جو 70 سال سے اللہ اللہ کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، اس نے اس کا راستہ مار دیا اور سیدھے راستے اس کو بہکا دیا اور بھٹکا دیا. لیکن اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، وہ اپنے کسی بندے کی ایسی مخلصانہ عبادت کو اس طرح ضائع نہیں ہونے دیتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیک روش اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. تو اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا, فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ, وہاں میرا ایک بندہ ہے جو 70 برس سے میری عبادت کر رہا تھا, مجھے یاد کر رہا تھا, شیطان نے اس کو بہکا دیا, تم جاؤ اور اس کو میرا سلام کہو اور میرا پیغام پہنچاؤ. کیسے مہربانی. اب حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ کمرہ جو اس وقت اللہ تعالی کی صدا سے بلند ہوتا تھا اور ذکر سے گونجتا تھا سناٹا ہے, اور وہ بزرگ جو مصلے پر بیٹھے ہوتے تھے اب بستر پہ لیٹے ہوئے. تو انہوں نے جا کر کے پاؤں دبائے, فرما بیدار ہوئے. بیدار تو تھے ہی لیکن ہوشیار ہو گئے. وہ پوچھا کون, کہا میں خضر علیہ السلام ہوں. جب حضرت خضر علیہ السلام کا نام سنا تو وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے. میں اس لائق کہاں, میں اس قابل کہاں کہ خضر علیہ السلام کی زیارت کروں, کیونکہ صوفیاء کرام کی دنیا میں حضرت خضر علیہ السلام بڑے اونچے مقام پر ہیں. ہر بزرگ دل سے چاہتا ہے کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو, اور بعض جاہلوں نے ان کی ایک نشانی بھی اپنی طرف سے بنا رکھی ہے جو بالکل من گھڑت ہے, کہ جب وہ کسی بزرگ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو انگوٹھا دبا کے دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ علامت رکھی ہوئی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے انگوٹھوں میں ہڈی نہیں ہے, وہ ریشم کی طرح نرم ہوتے. تو جو بھی ہاتھ ملاتا ہے وہ انگوٹھا دبا کے دیکھتا ہے, ہو سکتا ہے خضر علیہ السلام ہوں تو اپنے ان سے اپنے لیے دعا کرائیں گے, ان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ سیدھا مسافہ نہیں کرتے, وہ یوں کر کے دیکھتے ہیں. بالکل غلط ہے یہ علامت, ایسی کوئی علامت نہیں ان کی. ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جب چاہیں وہ ملاقات کرا دیں, ہو سکتی, کیونکہ ایک قول کے مطابق خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. تو جیسے ان بزرگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو نام سنا تو چونک کر بیٹھ گئے اور کہا حضرت میں اس قابل کہاں کہ آپ کی زیارت کرتا, تھی تو بڑی پرانی آرزو کہ کبھی آپ سے ملاقات ہو, آج زہ مقدر کہ آپ سے ملاقات ہو گئی, آپ تشریف لے آئے اور خود ہی آ گئے. کیسے آنا ہوا حضرت؟ تو آپ نے فرمایا آنے کی وجہ یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس وقت تو تم اللہ اللہ کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, ذکر کرتے تھے, دعا کرتے تھے, تم یہ سب چھوڑ چھاڑے کیسے لیٹ گئے؟ تو انہوں نے وہی شیطان کی باتیں دوہرا دی کہ حضرت کیا فائدہ ہے ایسے اللہ اللہ کرنے کا, 70 برس سے میں اللہ اللہ کر رہا تھا لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, انہیں مجھ سے محبت نہیں ہے, اور یہ کہ میرا یہ عمل قبول نہیں ہے, اگر ہوتا تو کبھی تو اللہ تعالیٰ بھی میرے عمل کو سراہتے, میری حوصلہ افزائی فرماتے, نہ صحیح روزانہ کبھی کبھار تو ہو. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ محنت بیکار ہے, اس لیے میں چھوڑ کر لیٹ گیا. قبول ہو تو آدمی کچھ کرے بھی, جب قبول ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے. اور تم کو سلام کہا ہے, اللہ پاک نے بھیجا ہے آپ کو، ہاں سلام بھی کہا ہے، ہاں میں اس لائق کہا ہوں حضرت کہ رب العالمین مجھے سلام بھیجوائے. اور اللہ پاک نے ایک پیغام بھی کہلوایا اور وہ یہ ہے کہ اے میرے بندے مجھے تجھ سے محبت ہے، اور اس محبت کی علامت یہ ہے کہ تجھ کو میری عبادت کی اور اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے. کیونکہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اسی کو ہم اپنا نام لینے کی توفیق دیتے ہیں، اپنی عبادت کی توفیق دیتے ہیں، ذکر و تلاوت کی توفیق دیتے ہیں، اپنے طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں. جن سے ہمیں محبت نہیں ہے وہ ہمارا نام بھی نہیں لے سکتے. اور جو کچھ تم نے عبادت کی ہے کر رہے ہو یہ سب قبول ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم تمہاری ایک عبادت کو اور ایک مرتبہ اللہ کہنے کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر دوسری مرتبہ تمہاری زبان کو تو کھولتے ہیں اپنا نام لینے کے لیے. اگر پہلی مرتبہ تمہاری عبادت قبول نہ ہو، تمہارا ذکر قبول نہ ہو، تو مجال نہیں ہے تمہاری زبان کو کہ وہ ہمارا نام لے لے. لیکن یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم آخرت نہیں ہے. یہاں جو کچھ ہوتا ہے سب پردے میں ہوتا ہے. یہاں ہم ہر ایک کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے اور تمہاری عبادت ہمیں قبول ہے. اگر یہ کہیں گے تو سارا امتحان ختم ہو جائے گا. امتحان گاہ میں اگر جواب کی کاپی ساتھ رکھ دی تو امتحان کیا ہوا؟ وہ پرچہ بھی دے دیا ممتحن نے اور کاپی بھی دے دی کہ بھائی یہ جمع کرا دو. وہ امتحان کیا رہے گا؟ یہ تو امتحان گاہ ہے. یہ تو لہذا تم اپنا دل چھوٹا مت کرو. حسب سابق ہماری عبادت میں لگے رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو، سب قبول ہے. تو اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور حضرت نے بتایا وہ جو تیرے پاس آیا تھا بابا جی وہ شیطان تھا کمبخت، وہ تجھ کو بہکا گیا، آئندہ احتیاط کریو اور ہوشیار رہیو. تو بھائی جو جن جن اعمال کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لو سب اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہا ہے، اور جس کو اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے محبت فرمانے کی علامت ہے. دنیا میں بھی جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لیتا ہے نہیں لیتا؟ ایسے ہی اہل ایمان کے دل میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اسی محبت میں اس کا نام لیتے ہیں. اس لیے بس لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے سچا اور پکا گمان رکھیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب قبول ہے اور اس کا اجر ملے گا. لہذا قربانی کے قبول ہونے کا یقین رکھیں انشاءاللہ. اور جو کوتاہی اپنی طرف سے ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں. اس قربانی میں ایک ہمارے لیے سبق ہے. وہ سبق لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ سبق ایسا ہے کہ وہ ہمیں دین کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کر دے گا. ہر گناہ سے بچنے کے لیے ہمارا معاون اور مددگار بنے گا. اتنا اہم اور ضروری سبق ہے. اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم اپنا ذہن بنا لیں بھائی کہ انشاءاللہ تعالی وہ سبق ہم لیں گے اور لے کر اس پہ عمل کریں گے. ظاہری طور پر تو وہ سبق یہ ہے کہ بھائی قربانی کرنی چاہیے. اور جس پہ واجب تھی اس نے کر بھی لی. اور ایسے مرد عورت ماشاءاللہ ہر سال کرتے ہیں. اور اس کا جو اصلی سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات طے ہو جائے, ہم اس بات کو طے کر لیں کہ بس جب بھی اور جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سامنے آئے گا بجا لائیں گے. جب بھی اور جس وقت بھی اور جہاں بھی خدا نخواستہ کسی گناہ کا موقع سامنے آئے گا تو اپنے آپ کو بچا لیں گے انشاءاللہ. غلطی ہو جائے گی معافی مانگ لیں گے کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. یہ قربانی کا اصل سبق ہے. اب قربانی کا مختصر سا اصل قصہ سنو پھر یہ سبق سمجھ لینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں. اور انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے اور وحی کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی وہ خواب میں جو انہوں نے کام کرتے دیکھا ہے یا کوئی حکم دیکھا ہے تو یہ ایسا جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر ان کے پاس آ گئے. جیسے جبرائیل علیہ السلام کی وحی ان کے لیے اٹل ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے کرنے نہ کرنے کا حکم ہے. خواب میں بھی اگر وہ ایسا کوئی حکم دیکھیں گے یا کوئی عمل دیکھیں گے تو وہ بھی ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست انہیں حکم دیا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اور بیدار ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بیٹا میں نے رات کو خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا, اب تم بولو تمہاری کیا رائے. تو بیٹا بھی ان کا ہی تھا بھائی, وہ بھی اللہ کے نبی اور آپ بھی اللہ کے نبی, باپ بھی اللہ کے نبی, بیٹے بھی اللہ کے نبی. انہوں نے فوراً جواب دیا کہ یا ابت فعل ما تؤمر, ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ کر لیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے, مجھے ذبح کیجئے, میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. اللہ یعنی باپ اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے, بیٹا اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے, اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی بھائی. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف سے یہ شاندار جواب سنا تو پھر اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور مکہ مکرمہ سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کے ذبح کرنے کے لیے ایک چھری لے کر منا روانہ ہوئے. اور منا مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک لمبا چوڑا میدان ہے جہاں پر حاجی لوگ 5 دن قیام کرتے ہیں. جب وہ منا میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آیا تاکہ وہ اللہ کے اس حکم کو پورا نہ کریں. تو آپ نے 7 رنگ کر دیا لیکن اس کو مارا تو وہ زمین میں دھنس گیا. پھر آپ آگے چل دیے. کچھ دور جانے کے بعد زمین نے ان کو شیطان کو چھوڑ دیا. وہ پھر آ کر بہکانے لگا. پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری. پھر وہ زمین میں دھنس گیا. پھر آپ آگے بڑھے. کچھ دور جا کر زمین نے پھر شیطان کو چھوڑ دیا. پھر وہ بہکانے کے لیے آیا. پھر تیسری مرتبہ پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری اور زمین نے اس کو پکڑ لیا اور زمین میں دھنس گیا. اس سے پھر آگے جا کر کے ایک جگہ جس کو منہر اسماعیل کہتے ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربان ہونے کی جگہ, وہاں لے جا کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا انہوں نے. فلما اسلما وتلوا للجبین, جب دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے آپ نے چھری بھی چلائی لیکن چھری چلی نہیں, یعنی اس نے حضرت اسماعیل اسلام گلا کاٹا نہیں. ونا دینا ہو یا ابراہیم, تو اس وقت ہم نے آواز دی, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے خواب سچا کر دکھایا, جیسا دیکھا تھا ویسا کر دیا. اور پھر بجائے حد اسماعیل اسلام کے اللہ پاک نے قربانی کے لیے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا جو جنت میں پل رہا تھا پہلے سے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا. وکذلک نزل المحسنین, اور ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیک روش اختیار کرنے والوں کو. وفدینا بذبح عظیم, اور ہم نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک عظیم قربانی دی, فدیہ دیا, وہی مینڈے کی قربانی, کیونکہ وہ دنیاوی مینڈا نہیں تھا, وہ تو جنت سے آیا تھا. بدکنا علی فی الآخری, اور ہم نے ان کا یہ طریقہ بعد والے لوگوں کے اندر بھی باقی رکھا. تو یہ واقعہ ہے جو مشہور و معروف ہے اور ہر سال اس پر عمل کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے بھی حضور سے دریافت کیا کہ حضور یہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں, آپ نے کہا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ کہ انہوں نے مینڈھے قربانی کی تھی اس لیے ہم بھی کرتے ہیں, ان کا طریقہ اور ان کی سنت ہے. اور ان کی بہت سی سنتیں حضور کی شریعت کے اندر بھی قائم اور برقرار ہیں. جیسے ختنہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, اور ان کی وہ سنت آج بھی مسلمانوں کے اندر جاری و ساری ہے. مہمان نوازی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس سے پہلے رواج نہیں تھا. مہمان نوازی سنت ہے، آج بھی ہمارے دین میں بھی مہمان نوازی بڑی فضیلت کا عمل ہے اور سنت ہے. تو اس قربانی کے واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو، اس بات کو یاد رکھو کہ جب تم کو جان قربان کرنے کا موقع آ جائے تو جان قربان کر دو، مال قربان کرنے کا موقع آ جائے تو مال قربان کر دو، جذبات اور خواہشات قربان کرنے کا موقع آ جائے تو ان کو قربان کرو. قربانی کرنا سیکھو، یہ ہے. قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، وہ تو ایک حکم ہے اللہ پاک کا، اللہ کے رسول کا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے وہ عمل کرتے ہیں، وہ تو عبادت ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ تم قربانی کرنا سیکھو. جب جسم کے قربان کرنے کا وقت آ جائے تو جسم قربان کر دو. مثلا نماز جسمانی عبادت ہے، یہ لہذا جب اذان ہو جائے بس اب جانی قربانی دے دو، اپنے جسم کی قربانی دے دو. بس کیا مطلب قربانی کا؟ کہ اب نہ دکان دیکھو، نہ کارخانہ دیکھو، نہ ملازمت دیکھو، نہ زمینداری دیکھو، نہ تقریب دیکھو، چاہے شادی کی ہو چاہے کسی چیز کی ہو، نہ تفریح دیکھو، گھومنے پھرنے کو دیکھو، نہ یار دوستوں کو دیکھو. اب کسی کو مت دیکھو، اب یہ دیکھو کہ بھائی اذان ہو گئی ہے، اب مجھے نماز پڑھنی. یہ جسم کی قربانی. اور جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا یہی وصف بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے تابے دار بندے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہیں غافل کرتی ان کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، بھائی قائم صلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے. جب ان کا حکم آتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. سفر ہو یا مرض ہو، جہاں بھی ہوں، بس دن میں 5 مرتبہ جسم قربان کرنے کا وقت آتا ہے، اور نماز جسمانی عبادت ہے. قربانی کا سبق یہ ہے کہ بس اس وقت اپنا جسم قربان کرو اور دوسری چیزوں کو لات مارو، نماز ادا کرو. خواتین گھروں میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اول وقت میں نماز ادا پڑھے، قضا نہ کرے، مرد حضرات جو ہیں وہ با جماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے، قضا کرنے سے وہ یہ پرہیز کرے. ایسے جب رمضان شریف کا مہینہ آ جائے اور کوئی عذر شرعی بھی نہ ہو تو روزے رکھو، یہ بھی جسمانی عبادت ہے. یہ جسمانی ایسی عبادت ہے جس کے اندر بعض چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، کھاؤ نہیں، کھانے سے، پینے سے، میاں بیوی کے خاص تعلق سے پرہیز کرو، دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بطور خاص بچاؤ، اس کا تعلق جسم سے ہے. قربانی نے یہ سبق دیا کہ جب رمضان شریف کے مہینہ آ جائے تو بس پھر روزے رکھو. اور جب صاحب نصاب بن جاؤ اور زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرو. زکات مالی عبادت ہے. زکات میں مال دیا جاتا ہے تو قربانی دو, دل چھوٹا مت کرو, کنجوسی نہیں کرو, بخل نہ کرو, پائی پائی کا حساب کر کے پوری پوری زکات ادا کرو. یہ قربانی ہے. بے خوفوں کی طرح بے جھجک پائے پائے کا حساب کر کے زکات نکالو, اور جب اللہ تعالیٰ اور مال دے دیں اور حج کرنے کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو پھر بلا تاخیر حج کرو. حج ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے, جان بھی خرچ ہوتی ہے, یعنی جسم بھی خرچ ہوتا ہے, کیونکہ گھر بیٹھے تو حج ہوتا نہیں, اس کے لیے تو سفر کر کے مکہ مکرمہ جانا ہوتا ہے, اور پانچ دنوں کے اندر اندر حج کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے, اور وہاں پہنچنے کے لیے پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو حج ایسی عبادت ہے جس کے اندر جسم بھی خرچ ہوتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے, دونوں خرچ ہوتے ہیں, دو قربانی. اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو اب نہ اپنے جسم کی پرواہ کرو نہ اپنے مال کی پرواہ کرو, کیونکہ جس ذات نے یہ جسم دیا ہے اور جس ذات نے یہ مال دیا ہے اسی ذات نے حج فرض کیا ہے. لہذا آپ کو اس میں ہیلے بہانے نہیں کرو, جیسے کہ بعض مرد اور عورتوں نے طرح طرح کے بہانے بنا رکھے حج نہ کرنے کے, ان کی تفصیل تو میں نے ایک کتابچے میں لکھ دی جس کا نام ہے حج فرض میں جلدی کیجیے, حج فرض میں جلدی کیجیے. اس میں وہ تمام بہانے لوگوں کے جو مجھے معلوم ہوئے لکھ دیے ہیں. ایک دو نمونے کے توبہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ کس کس طرح لوگ جان چراتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں حج نہ کرنے کے. جس میں سے ایک بہانہ تو یہ بناتے ہیں کہ بھئی بڑھاپے میں حج کریں گے, ابھی کیا جانا, ابھی تو عمر بہت پڑی ہے, ابھی تو کچھ کھا کما لیں پھر جائیں گے فارغ ہو کے. یہ بہانہ ہے بس. پہلے تو یہ بتاؤ کہ جو یہ بہانہ بنا رہا ہے اس کے پاس کون سی دستاویز ہے من جانب اللہ کہ آپ کا بڑھاپا آئے گا. روزانہ تو ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ نہ جوان محفوظ ہیں نہ ادھیڑ عمر کا محفوظ ہے نہ بوڑھا محفوظ ہے, کسی کی پتہ نہیں آج زندہ کل ختم, اور کسی کی موت بچپن میں مقدر ہے, کسی کی نوجوانی میں مقدر ہے, کسی کی جوانی میں مقدر ہے, کسی کی ادھیڑ عمر میں مقدر ہے, کسی کی بڑھاپے میں مقدر ہے. تو آپ کے پاس کون سی دستاویز ہے کہ آپ کو یہ اطمینان ہے کہ میں 90 سال تک زندہ رہوں گا, 80 سال تک میری عمر, 80 سال میری عمر ہوگی, 70 سال میں حج کرنے چلے جاؤں گا, 10 سال پھر بھی باقی رہیں گے. ایسی کون سی آپ کے پاس گارنٹی ہے بھائی؟ دوسرے یہ کہ بڑھاپے میں اتنی طاقت بھی رہے گی کہ جا سکیں گے؟ یہاں تو ذرا سا بخار جوان کو ہو جائے تو وہ بوڑھے سے بدتر ہو جاتا ہے, نہ چلا جائے نہ پھرا جائے نہ اٹھا جائے نہ بیٹھا جائے, تو بڑے میاں کیسے جائیں گے؟ آج کل تو بڑھاپے میں 100 بیماریاں ہوتی, نہ سو سکے نہ جا سکے نہ چل سکے نہ پھر سکے نہ کھا سکے نہ کھلا سکے, اور حج جوانوں کا کام ہے کیونکہ اس میں تو لمبا سفر کرنا پڑتا ہے, بوڑھا آدمی کیا میں طاقت کہاں سفر کرنے کی, ویل چیئر میں بھی نہیں کر سکتا لمبا سفر, وہ کرے گا بھی تو خود بھی مصیبت میں آئے گا اور جو جائیں گے وہی مصیبت میں آئیں گے کہ اچھا بڈھا ہمارے پیچھے پلے پڑ گیا نہ چلے نہ چلنے دے. پھر وہاں جا کر کے بھی مینا جانا پھر مزدلفہ جانا پھر عرفات جانا عرفات سے پھر مزدلفہ آنا پھر مینا آنا یہ سارے کام پیدل چلنے کے ہیں. ہر جگہ آپ کو بس تھوڑی ملے گی, ہر جگہ ٹریفک تھوڑی ملے گی آپ کو. نتیجہ یہ کہ وہاں پہ بوڑھے آدمی کا کام نہیں, وہ تو لیٹ جائے گا کہیں نہ کہیں, یا پھر ناقابل برداشت تکلیف اٹھائے گا اور دوسروں کے لیے بھی ناقابل برداشت تکلیف کا باعث بنے گا. تو خود بھی مصیبت جھیلنا دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالنا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے بھائی؟ لہذا اگر جوانی میں حج فرض ہو رہا ہے تو فوراً کرے. ہاں جس کا فرض ہی بڑھاپے میں ہو تو پھر وہ بے شک جس حالت میں بھی جا سکتا ہے تو جائے, ورنہ وصیت کرے گا. تو بہرحال حج جوانی کا ہے, بڑھاپے کا نہیں ہے. لہذا یہ بہانہ تو محض بہانہ ہے کہ جبھی تو زندگی بہت پڑی ہے بڑھاپے میں چلے جائیں گے. دوسرا بہانہ یہ بناتے ہیں لوگ, اللہ بچائے کہ اب یہ بچے چھوٹے ہیں, ہمارے بغیر بچے رہ نہیں سکتے. خدا کا شکر یوں نہیں کہتے کہ ہم بغیر بچوں کے نہیں رہ سکتے, تو بہانہ بنا رہے ہیں, صرف بچوں کے اوپر ڈالتے ہیں. نہیں تو سب کہیں گے پاگل ہوا ہے کہ تو بغیر بچوں کے رہ نہیں سکتے کیا؟ اس میں کہتے بچے ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے, اس لیے حج نہیں کرنے جا رہے. یہ بھی غلط ہے, کیوں اگر ابھی کیا کہتے ہیں کوئی کاروباری سفر پیش آ جائے مہینے دس دن کا, تو جناب سنگاپور پہنچے ہوئے ہیں, اب بچے کدھر ہیں بھائی؟ ہزاروں لاکھوں آدمی انگلینڈ میں, جرمن میں, جاپان میں, اٹلی میں, سنگاپور میں, دبئی میں کاروبار کر رہے ہیں, بچے یہاں ہیں, نو مولود بھی ہیں. اور جو بچے بڑے ہو گئے وہ بھی انہوں نے آج تک ابا دیکھے ہی نہیں, کہاں ہیں. یہاں کوئی نہیں بہانہ بناتا کہ بھائی بچے چھوٹے ہیں ہم کیسے باہر کاروبار کرنے جائیں, کوئی ایک رتی کے برابر بھی یہ بہانہ نہیں کرتا. یہ بہانہ حج میں آتا ہے یاد آدمی کو, یہ بہانے تو چلنے والے نہیں, یہ تو جی چرانے والی باتیں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی ہمارے بچے جو ہیں بچے بچوں کے کوئی رشتے تو ہوئے نہیں ہیں, اب ہم بغیر شادی کیا کیسے چلے جائیں؟ نہ منگنی نہ شادی, کچھ بھی نہیں ہے, نام و نشانی نہیں ہے. اور یہ اسی آسرے پہ بیٹھے ہوئے کہ پہلے ان کی منگنی ہو, پھر ان کی شادی ہو, پھر میاں جی حج کرنے جائیں. تو کیا زندگی بھر شادی نہیں ہو تو حج ہی نہیں کرو گے؟ یہ بھی بہانہ ہے. حج پہلے شادی بعد میں. اگر ساتھ ساتھ دونوں ہو جائیں تو سبحان اللہ کر لو, کون منع کرتا ہے, شادی بھی کر دو اور حج بھی کر لو. لیکن ابھی نہ شادی ہو رہی ہے نہ منگنی ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. تو بہرحال لوگ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں, یہ سب بہانے ہیں, اللہ بچائے. حکم یہ ہے, قربانی کا سبق یہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو حج کرو, بچوں کی شادی ہو یا نہ ہو, بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, اور جناب بڑھاپا آئے یا نہ آئے. اسی طرح جتنے بھی گناہ کے موقع ہیں وہ سارے قربانی کے موقع ہیں. اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ جب خدا نخواستہ کوئی گناہ کا موقع آ جائے تو دل تو چاہ رہا ہے گناہ کر لے, کس کا دل نہیں چاہتا ٹی وی دیکھیں, کس کا دل نہیں چاہتا فلم نہ دیکھیں, کس کا دل نہیں چاہتا کہ ڈرامے نہ دیکھیں, کس کا دل نہیں چاہتا کہ گانا نہ گائیں نہ گانا نہ سنیں. کس قدر نہیں چاہتا کہ بدنگاہی نہ کرے، لیکن قربانی یہ ہے کہ باوجود دل کی چاہت کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ ہے قربانی، اور اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے. وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام اور ناجائز کاموں سے، گناہوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تو قربانی کے سبق ہے تقوی. تقوی کہتے ہیں فرما برداری کرنے کو اور نافرمانی سے بچنے کو. اسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں لَيَّنَا لَلَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کیا جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن نالو تقوی منکم، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے اخلاص سے مال حلال سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے یا نہیں، کی ہے تو قبول، نہیں کی ہے تم نے غیر مقبول. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں جذبہ فرما برداری کتنا آیا، آیا تو قربانی صحیح، نہیں آیا تو قربانی کا واجب چاہے ادا ہو جائے لیکن اس کو روح نصیب نہ ہوئی. تو بھئی یہ ہے قربانی کا سبق جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سبق لینے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والاكرام، ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم کو اپنے تمام فرائض و واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے قربانی کی عبادت سے جو سبق لینے کی ضرورت ہے اس سبق کو لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قربانی کا جو سبق ہمارے لیے، ہمیں اس کو لینے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت نصیب فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما، یا اللہ عافیت نصیب فرما، اپنی عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما، اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین اور راحت دارین عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر نیک اور بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما، نیک اور بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے، اپنے عنایت اور اپنی مہربانی سے دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہمارے ملک میں مکمل و دائمی امن قائم فرما. یا اللہ اس ملک میں مکمل و دائمی امن قائم فرما، اس نعمت عظمیٰ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما، اپنی رحمت پہ نظر فرما. یا اللہ ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما، اپنی رحمت پہ نظر فرما. اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں پر حکومت صالحہ قائم فرما اور حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ بدمنی کو دور فرما، بے دینی کو دور فرما، بے پردگی اور بے حیائی کو دور فرما، بے شرمی کو دور فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی و صحابی اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.